السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اذا تم العقل نقص الكلام. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 71 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے. یہ نورانی حکمت امیر المومنین کی مومنین کی زندگی کے لیے ہدایت کا ایک ضابطہ ہے و قانون ہے. چونکہ لوگ جو زندگیاں گزار رہے ہیں، تمام لوگ جو زمین پہ رہ رہے ہیں، جس دین مسلک و مذہب سے ان کا تعلق ہو، عملی زندگی ان کی یا حکیمانہ ہے یا احمقانہ، یا حماقت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں یا حکمت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. حماقت کی زندگی بے وقوفی کی زندگی ہے، جس میں زندگی کے طور طریقے اور ضابطے اور قانون انسان کے اپنے خود ساختہ خواہشات و مفادات کی بنیاد پر بنے ہوئے، اور غضب و شہوت اور غرائز کی بنیاد پر انسان نے بنائے ہوں اپنے آبا و اجداد سے، یا دوسروں سے دیکھا دیکھی زندگی کے اصول بنا لیے ہوں. حکمت ان اصولوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دین کے اندر مقرر کیے ہیں، آسمانی کتابوں میں نازل کیے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انبیاء کا مقصد لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں، جن کا کام لوگوں کو آیات الہی کی تلاوت کرنا، تزکیہ و تطہیر کرنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ ضلالت، جہالت، عداوت اور صفاحت کی زندگی بسر کر رہے تھے، حکمت کے ذریعے اس احمقانہ و جاہلیت کی زندگی سے انہیں رسول اللہ نے نجات دی ہے. حکمت قرآن کی زبان میں طریقہ علاج کو نہیں کہتے جیسا اردو زبان میں ہے، یا یہاں پاکستان میں حکمت سے مراد قدیمی طریقہ علاج ہے، یونانی طریقہ علاج، جڑی بوٹیوں کے ذریعے پنساری طریقے کو حکمت کہا جاتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں علاج کرانے کو حکمت نہیں کہتے نہ طریقہ علاج کو. حکمت الہی مضبوط مستحکم اور محکم اصولوں کو کہتے ہیں جن کی بنیاد پر اگر زندگی بسر کی جائے, انسان کی زندگی میں کوئی لغزش نہیں آتی, لڑکھڑاہٹ نہیں آتی, انسان کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جس سے زندگی ناپائیدار ہو جائے. محکم و مضبوط زندگی گزرتی ہے انسان کی, اور اپنے مقصد خلقت کا سفر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آج انسانی زندگیاں دشوار ہو گئی ہیں. اپنے ملک کو ہی ہم دیکھیں, مملکت کو, الجھا ہوا ملک ہے, پریشانیوں کا شکار ہے, کوئی انسان مطمئن نہیں ہے کسی حوالے سے. سوچیں ہم کیوں یوں ہوا. اس مملکت کا حال جس میں اکثریت مسلمان و کلمہ گو موجود ہیں و امت اسلامیہ جس میں آباد ہے, یہاں کیوں ایسے نفرتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, فرقہ واریت ہے, جھگڑے ہیں, آپس کی دوریاں ہیں, مسلمان مسلمان کے خلاف ہے, کیوں ایسے ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ جو حکمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی تھی اس کو چھوڑ کر حماقت کا راستہ انتخاب کیا گیا ہے. حماقت بیوقوفی کا راستہ, سیاست میں حماقت اور دین و مذہب میں حماقت, اسی طرح عملی زندگی میں حماقت ہے. گھریلو حالات بھی لوگوں کے ڈسٹرب ہیں, الجھے ہوئے ہیں, گلی محلے کے حالات بھی خراب ہیں, شہر و ضلع اور صوبے کے حالات بھی خراب ہیں, اور ملکی حالات بھی خراب ہیں. ان حالات کی خرابی کا نام ضلالت ہے, گمراہی ہے, اضطراب ہے جو حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے. اس کو سلجھانے کا طریقہ قرآنی حکمت ہے. قرآن حکمت کا خزانہ ہے, رسول اللہ حکمت کا شہر ہے, وہ امیر المومنین شہر حکمت کا دروازہ ہے. جس طرح رسول اللہ کا فرمانا ہے, انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حماقت کی زندگی سے نکل کر حکمت کی زندگی میں آنے کے لیے شہر علم کی طرف آئیں اور دروازہ علم سے داخل ہوں. شہر علم رسول اللہ ہیں و قرآن ہے, اور دروازہ علم امیر المومنین اور امیر المومنین کے خطبے اور امیر المومنین کے فرامین اور نہج البلاغہ ہے. اگر انسان اس دروازے سے داخل ہو, نہج البلاغہ کے در سے قرآن کی طرف جائے, نہج البلاغہ اور قرآن انسان کو ایک اور زندگی کی تلقین کرتے ہیں جس زندگی سے ہم لوگ اتنے آشنا نہیں ہیں. ہم لوگ اگرچہ مذہبی ہیں لیکن جو مذہب کی شکل بن گئی ہے ہمارے ہاں, یہ وہ نہیں ہے مذہب جو اہل بیت و قرآن و عطرت نے ذکر کیا ہے, یا نہج البلاغہ اور قرآن میں جس مذہب کا ذکر ہے وہ مذہب کچھ اور ہے. وہ وحدت کا حکم دیتا ہے, ہمارا مذہب تفرقے کا حکم دیتا ہے. وہ مذہب عبادات کا حکم دیتا ہے, یہ مذہب جو ہمارا ہے یہ خرافات کا حکم دیتا ہے. وہ دین جو قرآن و عطرت بتاتے ہیں وہ کسی اور سمت انسان کو لے کے جاتا ہے, محبت کی طرف, اور جو آج رائج دین و مذہب ہے وہ نفرت کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے. قرآن و عطرت, نہج البلاغہ اور دین الہی سیاست کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں, لیکن ہماری موجودہ سیاست و دین و مذہب ہمیں جو رائج ہے وہ طاغوتی سیاست کا پرستار بناتا ہے. یہ سب جاہلیت و ضلالت و گمراہی ہے, جیسا قرآن کریم نے ان لوگوں کو فرمایا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ یہ لوگ پہلے آشکارا وہ کھلی گمراہی کے اندر غرق تھے, ڈوبے ہوئے تھے, رسول اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے ان کو نکالا اور ان کو نجات دی اور بہترین امت بنایا ہے انہیں. آج بھی اگر اس موجودہ حالت سے ہم نکلنا چاہتے ہیں, عداوتوں سے, نفرتوں سے, اور اس کینہ و طاغوتی سیاست سے باہر آنا چاہتے ہیں ہدایت تک, تو راہ بھی وہی ہے, در بھی وہی ہے, شہر بھی وہی ہے, یعنی شہر حکمت قرآن و رسول اللہ کی ذات ہے, اور در حکمت اہل بیت و علی علیہ السلام و نہج البلاغہ و فرامین معصومین ہیں. اس در سے اس شہر میں جائیں گے اور یہ دار و شہر ہمیں ایک الگ زندگی کی تلقین کریں گے, جس کے تذکرے قرآن میں بھی ہیں اور نہج البلاغہ کے خطبے, نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطوط اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے یہ حکیمانہ جملے و کلمات جنہیں حکمتیں کہا جاتا ہے, جس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. حکمت نمبر 71 روزمرہ زندگی کا دستور ہے ہر ایک کے لیے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے, بڑوں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, ایک گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے, بے تعلیم لوگوں کے لیے, علماء کے لیے, عوام کے لیے, سیاست دانوں و سیاست مزاروں کے لیے اور حکمرانوں و رعایا سب کے لیے یہ ایک قانون ہے امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں. اور وہ یہ کہ حماقت کی زندگی کو چھوڑو اور عقل کے مطابق زندگی بسر کرو, عقل کے تحت زندگی بسر کرو. عقل انسان کے اندر دو طرح کی عقل خدا نے رکھی ہے, انسان کو انسان بنایا ہے, بہت ساری چیزیں انسان کی اور جانور کی مشابہ بنائی ہیں. جیسے جسمانی امور جتنی بھی ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں, آنکھیں انسان کو بھی دی ہیں, جانور کو بھی دی ہیں, کان انسان کو بھی دی ہیں, جانور کو بھی دی ہیں, جسم انسان کو بھی دیا, جانور کو بھی دیا ہے, ٹانگیں انسان کو بھی دی ہیں, جانور کو بھی دی ہیں, معدہ اور اوجری انسان کو بھی دی ہے, جانور کو بھی دی ہے, بعض چیزیں انسان کو تھوڑی دی ہیں, جانور کو زیادہ دی ہیں, ویٹ اس کا زیادہ ہے, وزن اس کا زیادہ ہے, حجم اس کا زیادہ ہے, اوجری اس کی زیادہ ہے, معدہ اس کا بڑا ہے, یہ ساری چیزیں اس کی زیادہ ہیں, بڑی ہیں. لیکن جس چیز سے انسان کو جانور سے بالاتر بنایا ہے وہ یہ جسمانی ہیکل اور جسمانی ڈھانچہ نہیں ہے, بلکہ جس وجہ سے انسان کو ممتاز بنایا ہے وہ مسجود ملائکہ, وہ عقل انسان ہے. عقل کی وجہ سے انسان جانوروں سے بالاتر شمار ہوتا ہے. لہذا جانور زندگی بسر کرتا ہے جس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوتا. جانور میں عقل نہیں ہے اور اسے پوری عمر میں کوئی عقلی کام بھی نہیں کرنا ہوتا, چونکہ چرنے کے لیے عقل نہیں چاہیے, چگنے کے لیے عقل نہیں چاہیے, بچے پیدا کرنے کے لیے عقل نہیں چاہیے, اس کے لیے جسمانی اعضاء و جوارے چاہیے جو جانور کے اندر ہیں انسان میں بھی ہیں. انسان کو عقل دی ہے کیونکہ سوچ کے, سمجھ کے اور عقل کی بنیاد پر زندگی بسر کرے. دین بھی عقل کے لیے آیا ہے, روایات ہیں متعدد نہج البلاغہ میں بھی اور باقی کتب حدیث کے اندر معصومین علیہ السلام سے, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت عقل دی ہے اور دین بھی عقل کے لیے بنایا ہے. عقل کو خطاب ہے دین کا, اگر انسان عقل نہ رکھتا ہو دین کا خطاب اس کو ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے پاگل انسان, اس کو کوئی دین نہیں ہوتا, پاگل انسان پر نہ نماز واجب ہے, نہ اس پر روزہ واجب ہے, نہ اس کو کوئی تکالیف شرعیہ و احکام شرعیہ اس کے لیے. دیوانہ اور پاگل وہ مبرہ ہے, وہ آزاد ہے, جانوروں کے زمرے میں ہے, اس کے لیے سرے سے کوئی دینی حکم نہیں ہے چونکہ عقل نہیں رکھتا. اسی طرح چھوٹا بچہ, اس کے لیے واجبات نہیں ہیں, دین نہیں ہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا. بلوغ سے مراد یہ نہیں کہ اس کا جسم جب طاقتور ہو جائے, بلوغ سے مراد یہ کہ جب اس میں عقل آ جائے, سوجھ بوجھ آ جائے, فہم و فراست جب اس میں آ جائے, اس وقت اس کو دین بتایا گیا, دین مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے. انسان عقل رکھتا ہے, وہ عقل کی بنیاد پر زندگی بسر کرنے کی اس کو ضرورت ہے. دو عقل ہیں انسان کے اندر, ایک عقل جس کے ذریعے سے انسان پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, امتحان پاس کرتا ہے, نمبر لیتا ہے, ٹاپ کرتا ہے, یا جو کم کام لیتے ہیں اسے فیل ہو جاتے ہیں. ایک یہ عقل ہے جو علمی عقل کہلاتی ہے. علمی عقل کا کام پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا اور امتحان پاس کرنا, نمبر لینا, اگر کام کر رہی ہو تو. ایک عقل اللہ نے دی ہے سکولوں میں پڑھنے کے لیے, مدرسوں میں پڑھنے کے لیے, اور ایک عقل دی ہے گھروں میں اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے. بعض لوگ عقل کے تیز ہیں جو نمبر اچھے لے لیتے ہیں, ٹاپ کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم تک جا پہنچتے ہیں, ان کی علمی عقل تیز ہے. علمی عقل کافی نہیں ہے زندگی کے لیے، بلکہ عملی عقل، دوسری عقل اللہ نے رکھی ہے، وہ عقل جو انسان کو زندگی کا ڈھنگ سکھاتی ہے، جو زندگی کا طریقہ سکھاتی ہے، جو انسان کو اچھے برے کا راستہ دکھاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، جو انسان کو حق و باطل دکھاتی ہے، جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر شعبے میں، یہ عقل خدا نے انسان کو ہدیے کے طور پر دی ہے، نعمت کے طور پر دی ہے، اور یہ فرمایا کہ اپنے تمام امور عقل سے پوچھ کر انجام دو، اگرچہ حیوانی خصوصیات تمہارے اندر ہیں، تمہارے اندر حیوان کی طرح خواہش بھی ہے، خواہشات حیوان میں بھی ہیں، حیوان کو خواہش ہوتی ہے چرنے کی اور چرتا ہے اور خوب چرتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اتنا چارہ کھاتا ہے کہ بسا اوقات منوں اور ٹنوں کے حساب سے کھا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی دیا ہوا ہے یہ شعبہ، کھانے کی خواہش انسان میں بھی ہے، انسان کے اندر شہوت، حیوان کے اندر جانور میں جنسی شہوت ہے، نر و مادہ ہے، جانور نر ہو یا مادہ ہو اس میں کبھی کبھی جنسی شہوت ابھر کے آ جاتی ہے، انسان میں بھی آ جاتی ہے، نر میں بھی آتی ہے، انسان کے مادہ میں بھی جنسی شہوت پیدا ہوتی ہے، ان تمام شعبوں میں انسان کو حکم ہے کہ تو نے شہوات کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارنی، کہ شہوات جدھر تجھے دکیل دے تو ادھر ہی چل پڑے جانور کی طرح، جانور کو پیٹ کا حکم آتا ہے کہ چارہ کدھر ہے وہ منہ اٹھا کے ادھر چل پڑتا ہے، جانور کو، نر جانور کو جدھر مادہ نظر آئے ادھر ہی منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے، مادہ جانور کو جدھر نر نظر آئے ادھر منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے، چونکہ جانور ہے، عقل نہیں ہے، انسان کو خدا نے عقل دی ہے تاکہ یہ حیوانی خصوصیات جو انسان کے اندر ہیں یہ انسان کے اوپر حاوی نہ ہو، چھا نہ جائیں، انسان ان کے کنٹرول میں نہ چلا جائے، بلکہ انسان کی زمام و حکومت عقل کے پاس ہے۔ عقل عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن عموماً ہم اس کو صرف استعمال ہی کرتے ہیں، یعنی لفظ عقل کی بات کرتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، عموماً پاکستانی قوم جو جذباتی قوم ہے، احساساتی قوم ہے، عقل کا کام جذبات میں آنا نہیں ہے، عقل کا کام فکر ہے، تدبر، تفکر، غور، غوث، سمجھنا، سوجھ بوجھ، فراست، یہ عقل کا کام ہے، بھڑکنا، گرم ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا یہ جذبات کا کام ہے، جذبات ایک حیوانی غریزہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کبھی بھوک کا جذبہ اٹھتا ہے، کبھی پیاس کا جذبہ اٹھتا ہے، کبھی شہوت کا جذبہ اٹھتا ہے، کبھی خود نمائی کا جذبہ اٹھتا ہے، کبھی انانیت کا جذبہ اٹھتا ہے، کبھی قومیت کا جذبہ اٹھتا ہے، کبھی کس کا جذبہ اٹھتا ہے، جذبات نہیں ہیں انسانیت انسان کا معیار، دین انسان کے جذبات کے حوالے نہیں کیا گیا، دین انسان کی عقل کے حوالے کیا گیا ہے، عقل کے ذریعے انسان نے دین کو سمجھنا ہے اور عقل کے ذریعے دین کے اپنی انسانی زندگی بسر کرنی ہے، جذبات انسان کو سمجھنے بوجھنے نہیں دیتے، انسان کو اس راہ کو، اس دین کو سمجھنے نہیں دیتے، جذباتی لوگ جو دین میں جذبات کے قائل ہیں یا جذبات کی حد تک ہیں دین کو نہیں سمجھتے، سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جذبات کا کام سمجھنا نہیں ہے، جذبات دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں، جانگ کی طرح ہوتے ہیں، جذبات کو اگر شکل بنانا چاہیں، کوئی بچہ یا جوان، کوئی آرٹسٹ اگر ہو جذبات کی تصویر بنانا چاہے کیسے بنائیں گے، جانگ کی طرح، دھوئیں کی طرح، جس طرح دھواں اٹھتا ہے اور ہوا میں پھیل جاتا ہے گرد و غبار کی طرح، گرد و غبار اٹھتا ہے، ایک دفعہ گاڑی گزرتی ہے خاک سے، کسی کچی روڈ سے ناگہاں ایک دم غبار اٹھتا ہے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن تھوڑی دیر اگر انتظار کریں ایک دو سیکنڈ تو وہی غبار دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، یہ جذبات ہیں انسان کے، اسی طرح انسان کے اندر جذبات کا ایک غبار کسی شعبے میں اٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، جذبات زندگی بسر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، جذبات ہیں، رکھے گئے ہیں انسان کے اندر، خدا نے رکھے ہیں، لیکن اس لیے نہیں رکھے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرے، کہ بیوی سے بات کرے جذبات کے تحت، ماں سے بات کرے جذبات کے تحت، بچے سے بات کرے جذبات کے تحت، دوست سے بات کرے جذبات کے تحت، جذبات ان کاموں کے لیے نہیں ہے، جذبات رکھیں کسی خاص موقع کے لیے، گرد و غبار اڑانا ہے، کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے گرد و غبار کی، لیکن جب ضرورت پڑے, ہمیشہ تو گرد و غبار میں نہیں رہنا, دھند میں نہیں رہنا. وہ لوگ جو ہمیشہ جذبات میں ہیں, گھر میں جذبات میں ہیں, گلی میں جذبات میں ہیں, محفل میں جذبات میں ہیں, مجلس میں جذبات میں ہیں, خصوصاً اب ہماری مجالس جو سراپا جذبات ہیں. اگر ایک مولانا آ جائے, آ کر کوئی عقل و فہم کی علمی باتیں کرے, کہتے ہیں بڑی ٹھنڈی مجلس پڑی ہے, اس نے ٹھنڈی گفتگو کی ہے. کیوں؟ وہ ممبر تو اس لیے ہے کہ گرد و غبار اڑائے. لہذا وہ مولانا لوگ, خطیب ذاکر بھی مہارت حاصل کرتے ہیں گرد و غبار اڑانے کی. جو ہی بیٹھتے ہیں ممبر پر, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد گرد و غبار شروع ہو جاتا ہے, اور ایسا گرد و غبار اڑاتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی سمجھ نہیں آتی ہوا کیا, کہا کیا گیا ہے, بتایا کیا گیا ہے, لے کے کیا جا رہے ہیں. کہ گرد و غبار میں آدمی کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا, صرف شور و غل غپاڑا ہوتا ہے. اس قدر جذباتیت غالب ہے ہمارے اوپر کہ مذہبی شعبہ مکمل طور پر جذباتیت کے اختیار میں چلا گیا ہے. عقلانیت ختم ہو گئی, سوچ اور سوجھ بوجھ ختم ہو گئی. عقل کو سمجھے عزیز ایمان, گھروں میں گھریلو زندگی عقل کے تحت بسر کرو, اجتماعی زندگی عقل کے مطابق, مذہبی زندگی عقل کے مطابق, سیاسی زندگی عقل کے مطابق. جو قوم ہر شعبہ اپنا جذبات کے حوالے کر دے, اس کا نام پاکستان ہو جاتا ہے, پاکستانی ملت ہے, جس کی ہر چیز جذبات کے حوالے ہے. آپ دیکھیں کھانا بھی جب کھاتے ہیں اس میں اتنی مرچیں ڈالتے ہیں, خوب کیوں اتنی مرچیں ڈالتے ہو؟ آیا آپ کے جسم کی ضرورت ہے؟ مرچ کے اندر کوئی غذائیت ہے؟ مرچ کے اندر کیا ہے؟ فقط ہیجان ہے, جذبہ ہے. جب انسان کھاتا ہے, معدہ بھی جذبات میں آ جاتا ہے, انتڑیاں بھی جذبات میں آ جاتی ہیں, زبان بھی جذبات میں آ جاتی ہے, گلا بھی جذبات میں آ جاتا ہے. ایسا کھانا کھاتے ہیں, کیوں اتنا تند کر کے کھاتے ہو؟ کیوں اتنا اس کو داغ کر کے, اس کو اتنا مرچ مسالہ ڈال کر کھاتے ہو اتنا؟ اس لیے کہ جذباتیت کو تسکین دینی ہے. ہر شعبے میں جذبات ہی جذبات ہیں. کھانے تند تلخ, تقریریں تند تکلیف دہ, تکلیف دہ کھانوں سے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے. دنیا کی کسی قوم کو یہ کھانا کھلاؤ, وہ اسی وقت دعا کرے گا, آرزو کرے گا, خدایا اس کھانے سے موت بہتر ہے, یہ جو میں نے کھا لیا ابھی, اس کو ہضم کرنا, پیٹ میں اتارنا جلن ہی جلن ہے. لیکن پاکستانی کو یہ کھانا کھا کے لذت محسوس ہوتی ہے. دنیا کی تمام قوموں کو قتل و غارت سے نفرت ہے, پاکستانی قتل و غارت میں لطف اٹھاتا ہے. گلے کاٹتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے. گھر جلاتا ہے, مزہ آتا ہے. مجلسوں پہ حملہ کرتا ہے, اس کو لطف آتا ہے. یہ حال مسخ انسانیت کی دلیل ہے. یہ مسخ ہو گئے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کو پریشان ہونا چاہیے ان چیزوں پر لذت ہوتی ہے. ہمیں کیوں ان چیزوں سے لذت اٹھاتے ہیں؟ تکلیف محسوس ہونی چاہیے. اگر کسی دین کے اندر ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنی حکومت کے اندر شامی لشکر نے, ایک دہشت گرد گروہ نے امیر المومنین کے حکومت کے علاقے میں حملہ کیا, ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال لی اور پازیب نکال کے چلے گئے. امیر المومنین کو اتنا دکھ ہوا اس واقعہ پر, اس عورت کی عزت نہیں لوٹی, اس کو زخمی نہیں کیا, صرف اس کا زیور چھینا شامیوں نے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اگر کوئی مر جائے تو میں اسے ملامت نہیں کروں گا. یعنی اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک عورت کی کیوں پازیب لٹ گئی, ایک عورت کا کیوں زیور لٹ گیا, کیوں اتنی ناامنی ہو گئی کہ ایک غیر مسلمان یہودی عورت, یہودن غیر محفوظ ہے میری حکومت کے اندر, کیوں ایسے ہے؟ لیکن آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں عزیز ایمان, نہ جان محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ دین محفوظ, نہ مقدسات محفوظ, کچھ بھی محفوظ نہیں. اس لیے کہ قوم کا ایک مزاج بن چکا ہے. میڈیا آپ دیکھیں ہیجان غبار اڑاتا ہے. آپ اپنا میڈیا ٹی وی چینل دیکھیں, ٹی وی چینل جو چینل کھولیں آپ, مذہبی چینل کھولیں, گرد و غبار اڑا رہا ہے. انٹرٹینمنٹ گرد و غبار اڑا رہا ہے, نیوز چینل گرد و غبار اڑا رہا ہے. لہجے دیکھیں اینکرز کے, جو گفتگو کرتے ہیں میڈیا میں آ کر, جیسے میدان جنگ کی کمنٹری نشر کر رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ ہاؤس کا مثلاً آپ یا کسی مجلس کا اگر آپ خبر دیتے ہیں, جیسے میدان جنگ میں یہ کمنٹری دے رہے ہیں. کیوں مزاج ایسا بن گیا, بڑکیلا؟ کیوں یہ قوم اس طرح, اس قدر غباری قوم بن گئی ہے, گرد و غبار اڑانا ہر جگہ؟ اس لیے کہ عقل کا راستہ چھوڑ دیا ہے. عقل کو چھوڑ دیا، بھول گئے، ہم فراموش کر گئے کہ ہم انسان ہیں اور انسانیت کا شرف عقل کی وجہ سے ہے، عقلانیت کی وجہ سے ہے. یہ واقعہ میں نے بہت ساری مجالس میں عرض کیا ہے کہ پاکستان سے باہر ایک ملک میں گیا تبلیغ کی غرض سے، ایک شخص نے پہچانا یہ پاکستانی ہے. وہ پاکستانی آج کل دلچسپ مخلوق بنی ہوئی ہے دنیا کے لیے، جہاں بھی جائیں انہیں پتہ چل جائے یہ پاکستانی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ بھی کسی ملک کا رہنے والا باشندہ ہے، وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیرورسٹ ہے، دہشت گرد ہے، اور یہ مثلا سوسائڈر ہے، اس نے حتماً پیٹ میں بھی کوئی ایسا مواد اس نے چھپایا ہوگا، عنقریب پھٹنے والا ہوگا. آپ یقین جانے یہ ہوتا ہے. میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک اور سنا دوں آپ کو جو خود آپ بیتی ہے. ایک جگہ پاکستان سے باہر کی بات ہے کہ ایک ملک میں کوئی تبلیغی غرض سے جانا ہوا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہوا، ہوائی سفر تھا تو جہاز خالی تھا، انہوں نے سنگل سیٹیں دی ہوئی تھیں، بڑا جہاز تھا لیکن بندے بہت تھوڑے تھے، تھری سیٹر ایک ایک آدمی کو دیا ہوا تھا انہوں نے، وہ مجھے بھی ایک سیٹ دے دی، باقی سارا خالی، اور وہ جہاز کے کھڑکی ونڈو کے قریب دے دی سیٹ انہوں نے. جب میں جا کے بیٹھ گیا سارا جہاز خالی ہے، ٹائم ہو گیا پرواز کا، اڑنے کا، لیکن جہاز اڑ نہیں رہا ہے. اور جہاز کے پچھلے حصے میں اور اگلے حصے میں پائلٹ نے ایک کانفرنس رکھی ہوئی ہے، پچھلے حصے میں ایئر ہوسٹس اور باقی عملہ جو کیبن کریو ہوتا ہے وہ پچھلے حصے میں محو گفتگو ہے، اور میں دونوں کی سرگوشیاں سن رہا ہوں. دونوں پریشانی میں ہیں، اضطراب میں ہیں کہ یہ پرابلم ہو گیا ہے، اس کو کیا کریں، کیسے حل کریں. متوجہ ہوا کہ یہ جو مشکل پیش آ گئی ہے شاید یہ کوئی مجھ سے مربوط ہے. یہ مطلب تھوڑی دیر کے بعد ایک ان کی سینئر عورت آئی اور اس نے آ کر بڑی معذرت کے ساتھ کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اس سیٹ سے اٹھ جائیں جو کھڑکی کے ونڈو کے پاس ہے. وہ کہا یہ ایمرجنسی سیٹ ہے اور آپ دوسری کسی سیٹ پر، ہم آپ کو اچھی سیٹ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، میں اٹھ جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیوں، یہاں کیا حرج ہے بیٹھنے میں، جب آپ نے مجھے دی ہے، خود یہ سیٹ دی ہے، میں نے قبضہ تو نہیں کیا ہے اس پر، آپ نے خود مجھے یہ سیٹ دی ہے، اب خود دے کر اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ سیٹ میں چینج کروں. اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستانی بھی ہے، شلوار قمیض بھی ہے، داڑھی بھی ہے اس کی، اور یہ چیک تو ہم نے کر لیا کہ کوئی ایسا ایکسپلوزیو میٹر تو اس سے نکلا نہیں، میٹیریل نہیں نکلا، لیکن ممکن ہے یہ جہاز اڑتا ہوا کہیں کھڑکی کھول دے، پاکستانی ہے کیا اعتبار ہے اس پر یہ، اور پورا جہاز ہمارا گرا دے. لہذا انہوں نے اس وقت تک جہاز نہیں اڑایا جب تک مجھے وہاں سے اٹھایا نہیں. انہوں نے اٹھا کے انہوں نے ایک ایسی کھڑکی کے پاس بٹھایا جہاں کھڑکی وہ سیٹ پہ بچھایا جہاں کھڑکی نہیں تھی، ونڈو نہیں تھی، اور پھر ان کو تسلی ہوئی، ان کے رنگ واپس آئے، اور پھر انہوں نے اپنے عملے کو اطلاع دی کہ اب فلائٹ محفوظ ہو گئی ہے اور اب کوئی حرج نہیں ہے، اڑیں، پرواز کریں، اور گئے باہر. کے سارے راستے میں جب بھی وہ دیکھتے مجھے مسکراتے رہتے اور یہ کہ ہم نے یہ تصور ہے پاکستانیوں کے بارے میں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. اس شخص نے ایک جگہ دیکھا، کہنے لگا آپ پاکستانی ہو؟ جی پاکستانی ہیں ہم. فرمائیے. کہنے لگا ایک سوال پوچھوں آپ سے، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا برا ماننے والا سوال نہ کرو آپ، کوئی اچھا سوال کرو تاکہ مجھے برا نہ لگے. کہنے لگا باہر کے میں سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے، سوال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں عقل مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا سوال تو وہی برا ماننے والا پوچھا ہے آپ نے، برا تو لگتا ہے آدمی کو جب آپ پوچھ رہے ہو کہ آپ کے ملک میں عقل مند ہوتے نہیں ہیں. ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، آپ کے ملک میں بھی ہیں، تمام ممالک میں اچھے عقل مند لوگ ہوتے ہیں. فوراً اس نے کہا کہ اگر آپ کے ملک میں عقل مند لوگ ہیں تو ان کی نیوز میں کیوں، خبر کیوں نہیں آتی ان کی؟ اس نے کہا میں پاکستان کے مختلف بلٹن سنتا ہوں، خبریں سارا دن و پورا سال، کہ کہیں سے کوئی عقل مندی کی خبر پاکستان سے پڑھ لوں و سن لوں، لیکن مجھے سال سال پورا پاکستان سے عقل مندوں کی کوئی خبر موصول نہیں ہوتی. خبریں تو بہت آتی ہیں لیکن ساری بیوقوفی کی اور حماقت کی، ساری قتل و غارت، ساری جلاؤ گھراؤ اور ساری خبریں اس قسم کی آتی ہیں. سوال اس کا ٹھیک تھا کہ بھائی اگر اس ملک میں عقل مند ہیں تو کیوں خبروں میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، کہاں ہیں یہ عقل مند؟ میں نے اس بزرگوار سے یہ عرض کیا کہ بھائی ہمارے ملک میں عقل مند ہیں لیکن یہ عقل مند سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل بہت سارے انہوں نے کیبل نیٹ ورک لگایا ہوا ہے، یہ ٹی وی پہ خبریں سنتے ہیں اور میدان عمل بیوقوفوں کے پاس ہے، سیاست بیوقوفوں کے پاس ہے، مذہبی زمان بیوقوفوں کے پاس ہے، ہر گراؤنڈ بیوقوفوں کے پاس ہے، گراؤنڈ میں بیوقوف ہیں، گھروں میں عقل مند بیٹھے ہیں۔ یہ جگہ ان کی بدلنے کی ضرورت ہے کہ عقل مندوں کو گھروں سے نکال کر باہر میدان میں لائیں اور بیوقوفوں سے میدان چھین کر عقل مندوں کے حوالے کریں، پھر آپ کو پاکستان سے ہمیشہ اچھی خبریں ملیں گی۔ یہ خبریں نہیں ملیں گی جو، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے عزیز ایمان، کتنا مشکل کام ہے کہ اندر بیٹھی ہوئی قوم کو میدان میں لانا اور میدان میں آئی ہوئی قوم کو اندر بٹھانا، یعنی بیوقوفوں کو ڈرائنگ روموں میں لے جانا اور عقل مندوں کو ڈرائنگ روموں سے اٹھا کر باہر میدان میں لانا، پھر پاکستان میں کبھی بھی ناگوار خبر کوئی نہیں سنے گا۔ اپنی زمام عقل کے ہاتھ میں دو، مملکت عقل کے پاس ہو، سیاست عقل کے پاس ہو، دین عقل کے پاس ہو، انسانیت عقل کا نام ہے، انسان عقل سے انسان کہلاتا ہے، نہ جذبات سے، نہ احساسات سے، نہ بیوقوفی و حماقت، جاہلیت و جہالت سے۔ یہاں پورا نظام بیوقوفی کا ہے۔ حکمت کے دروازے سے حکمت کے شہر میں جائیں تاکہ حماقت کا کلچر چھوڑیں، حماقت کی زندگیاں چھوڑیں، حکیمانہ زندگیاں اپنائیں۔ حکیمانہ زندگی کے پہلا ضابطہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ عقل کو، اپنی زندگی عقل کے سپرد کرو، دین عقل کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں نے عقل پیدا کی، عقل کے لیے دین پیدا کیا، عقل کے مطابق انسانوں کو مکلف بنایا، عقل کے مطابق سزا و جزا ہوگی، عقل کے مطابق حساب و کتاب ہوگا، عقل کے مطابق جنت و جہنم ہوگی۔ بہت ساری روایات ہیں، اصول کافی معتبر ترین کتاب مکتب امامیہ کی و تشیع کی، جس میں کتاب العقل والجہل پہلی کتاب ہے، پہلا چیپٹر عقل والعقل والجہل ہے کہ جس میں عقل کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور جہل سے مراد حماقت ہے، بے وقوفی۔ ایک حدیث ہے، پڑھیے گا، یہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، موجود ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر بڑی خوبصورت لکھی ہے، جنود العقل والجہل، اس حدیث کا نام ہے لشکر عقل و لشکر جہل۔ امام ششم نے ایک دن اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں میں بتاؤں عقل کا لشکر؟ امام، لوگوں نے کہا بتائیے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور پھر عقل کو کہا کہ میں تجھے پورا لشکر دیتا ہوں، تو جہل بول پڑا، حماقت بول پڑی کہ عقل کا مقابلہ مجھ سے ہے، عقل کو پورا لشکر دے دیا اور میں تنہا ہوں تو میں کیسے عقل کا مقابلہ کروں، تو جہل کو بھی اتنا ہی لشکر دے دیا۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جنود العقل والجہل، یعنی وہ حدیث جس میں عقل کا لشکر و جہل کا لشکر بیان کیا گیا ہے۔ ہر مومن کو ضروری ہے یہ حدیث پڑھے، یعنی ایسی صفات ہیں اس حدیث کے اندر، کچھ صفات ہیں جو لشکر و سپاہ عقل کہلاتی ہیں اور کچھ صفات ہیں جو سپاہ جہل و حماقت کہلاتی ہیں۔ اس حدیث کو پڑھ کر پھر ہم آئیں اپنے ملک میں، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی معاشرت میں آ کر یہ دیکھیں کہ اس مملکت کے اختیار، اس مملکت کی زمام کس کے پاس ہے؟ سراپا جہل کے پاس ہے، جہالت کے پاس ہے، وہ عقل کے دروازے ممنوع ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر۔ عقل کو بیدار کرنا، عقل مندوں کو ہوشیار کرنا، نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے پہلے خطبے میں ہی بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جذبات ابھارنا نہیں، عقل کو ابھارنا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، بعث اللہ النبیین، خدا نے انبیاء مبعوث فرمائے، لیثیروا لہم دفائن العقول، تاکہ لوگوں کے مدفون اور دفن شدہ عقلوں کو جگائیں اور ابھاریں، اس لیے نبی آئے ہیں۔ سیاست باز، شعبدہ باز اور مداری لوگ جذبات کو ابھارتے ہیں، ان مجالس کے اندر جذبات نہیں ابھارنے چاہیے، ان مجالس کے اندر عقل کو ابھارنا چاہیے۔ اگر اتنا مجمع آتا ہے مجلس میں اور جب اٹھ کے جاتا ہے تو ابھرے ہوئے جذبات کے ساتھ، بھڑکے ہوئے جذبات کے ساتھ، گرد و غبار لے کر، اگر اس مجلس کے اندر عقل ابھار دی جائے، اور ہر مجلس کے اندر، ہر مذہب، ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر گلی کوچے میں اگر انبیاء کی تعلیم عام کی جائے اور شرکائے مجلس بجھی ہوئی عقل کے ساتھ آئیں اور بیدار عقل کے ساتھ اٹھ کر جائیں. جب جائیں گے آتے ہوئے گھر میں رویہ کچھ اور تھا, جا کر گھر میں رویہ کچھ اور ہو جائے گا. اگر عقل کو بیدار کر کے جائیں, انبیاء عقلیں بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں, شعور بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ جذبات بیدار کرنے کے لیے. بہت بڑا ستم و ظلم ہے کہ دین کا شعبہ مکمل جذباتیت و احساسات کے سپرد کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں آج حالات ہمارے سامنے. عزیزان, دین عقل کو میرا معیار قرار دے رہا ہے اور امت کی زمام عقل کو تھما رہا ہے. دین کا مخاطب انسان کی عقل ہے, وہ انبیاء عقل کو جگانے کے لیے آئے ہیں, عقل کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. انبیاء و معصومین. اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ عقل انسانوں میں رکھی ہوئی تو ہے, لیکن اس عقل کی مشکل یہ ہے کہ عقل کے گرد ایک بڑا لشکر ہے, ہجوم جہالت کا, وہ عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ایک دعا ہے امیر المومنین کی ہی ہے, یہ دعا جو پڑھتے ہیں اکثر, مرسوم ہے اہل دعا و مناجات. اس دعا میں یہ ہے, الہی عقلی مغلوب, اے پروردگار عقل مغلوب ہو گئی ہے, و ہوائی غالب, اور خواہشات غالب آ گئی ہیں اس کے اوپر. عقل اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے, لیکن ساتھ خواہشات ہیں, ساتھ غریزے ہیں, ساتھ ہوا و حوث بھی رکھی ہے, اور یہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے. عقل مغلوب ہو جاتی ہے, عقل کبھی مر جاتی ہے, عقل مریض ہو جاتی ہے, عقل دب جاتی ہے انسان کی. اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر سے غبار شہوات و خواہشات کا ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ عقل زندہ ہو جائے. عقل مر جاتی ہے انسان کی, اس کو حیات کی ضرورت ہے. حیات عقل حکمت ہے, حکمتوں کے ذریعے اسے عقل جاگتی ہے انسان کی. جس طرح اگر کوئی مثلا ہر انسان کے اندر بھوک کی حس موجود ہے, یہ حس دبی رہتی ہے, جو ہی کھانے کا نام لو بھڑک اٹھتی ہے, اور جو ہی خوشبو آئے بریانی کی ناک میں پڑے اور زیادہ چمک اٹھتی ہے. جو لذیذ کھانوں کی خوشبو پھیلتی جاتی ہے, بھوک انسان کی اور چمکتی ہے اور بھڑکتی ہے. اسی طرح اگر پیاسا انسان ہے, اس کو جو ہی ٹھنڈا پانی نظر آتا ہے فوراً پیاس اس کی بھڑک اٹھتی ہے. جنسی شہوت بھی انسان کی ایسے ہی ہے. اگر ایک انسان ایسے مناظر نہ دیکھے, ایسی تصویریں نہ دیکھے, ایسی گفتگو نہ کرے, ایسے جملے نہ سنے نہ بولے جس سے انسان کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے, یہ بڑے آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے. لیکن اسی انسان کو جب دیکھنے کو بھی شہوت انگیز مناظر ملے, سننے کو شہوانی باتیں ملے, سوچنے کے لیے شہوانی فکر ملے, یہ ایک شعلہ بن جاتا ہے شہوت کا بھڑکا ہوا, پھر اس کے بعد اندھا ہو جاتا ہے. چونکہ شہوت جب انسان پر غالب آتی ہے, عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جیسے غصہ ہے, غضب جب بھڑک اٹھتا ہے, عقل بجھ جاتی ہے انسان کی. اس وقت انسان جو فیصلہ کرتا ہے غلط فیصلہ کرتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے غلط ارادہ کرتا ہے, جو نیت کرتا ہے غلط نیت کرتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دین کی رہنمائی ہے کہ غضب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو, اور غضب کے عالم میں کیے ہوئے فیصلے دین کالعدم قرار دیتا ہے. اگر کسی نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی, دین کہتا ہے کالعدم ہے, یہ طلاق صحیح نہیں ہے, کیونکہ تیری عقل ٹھکانے نہیں تھی, غصے میں یہ کام کیا ہے تو نے, ہوش و حواس ٹھکانے نہیں تھا. اسی طرح اگر غضب میں کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا, کوئی جائیداد کسی کے نام منتقل کر دی, کالعدم ہے یہ فیصلہ تیرا, غضب میں یہ کام کیا, نارمل نہیں تھا تو, معتدل نہیں تھا تو. عقل جس طرح مر جاتی ہے, اسی طرح کبھی کم بھی ہو جاتی ہے. کم جب ہو جاتی ہے عقل, کچھ اور شعبے زیادہ ہو جاتے ہیں, اور کبھی عقل کامل ہو جاتی ہے. عقل کو کمال ملتا ہے آہستہ آہستہ, دھیرے دھیرے پختہ ہوتی جاتی ہے. خام ہوتی ہے عقل بچے کے اندر جب 15 سال کا ہوتا ہے لڑکا, چاند کی تاریخوں کے مطابق 15 سال کا اس کے اندر عقل آ جاتی ہے. وہ یہ عمر ہے ایوریج, یہاں سے عقل انسان کے اندر بننا یا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی وقت سے یہ مکلف بھی ہوتا ہے اور شرعی احکام بھی اس پر لاگو ہوتے ہیں. لڑکیاں جلدی عاقل ہو جاتی ہیں بالغ, وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں, لڑکا 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. یعنی مردوں میں عقل دیر سے آتی ہے, عورتوں میں عقل پہلے آ جاتی ہے. لہذا وہ 9 سال چاند کی تاریخوں کے مطابق 9 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس میں سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، اس میں سنجیدگی آ جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، آپ بسا اوقات دیکھیں 25 سال کا لڑکا سنجیدہ نہیں ہے اور چھوٹی سی بچی 8-9 سال کی بہت سنجیدہ ہے، بھائی غیر سنجیدہ ہے، بہن بہت سنجیدہ ہے۔ گھروں کے اندر آپ مشاہدہ کر لیں، مثلا یہ چھوٹی بہن یہ کوئی اول فول کام نہیں کرتی اور یہ لڑکا 20-25-22 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس میں انسانیت نہیں آئی، اس کو ادب نہیں ہے، مجھے کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے۔ لباس دیکھیں آپ، بچیوں کا لباس بہتر ہے لڑکوں سے، یہ مثلا بغلوں تک ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، کیوں؟ بغلیں دکھانے کا کیا، کس کو دکھا رہے ہو؟ گھر میں دکھا رہے ہو، اماں کو بغلیں دکھا رہے ہو، بہن کو بغلیں دکھا رہے ہو، آپ یہ بغلیں کس کو دکھا رہے ہو؟ آپ حیا کا لباس پہنو، آپ شرف کا لباس پہنو، انسانیت کا لباس پہنو۔ وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی، اب لڑکیوں نے بھی یہی لباس پہننا بے حیائی کا شروع کر دیا ہے، سنجیدگی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پہلے عقل آ جاتی ہے ان کے اندر اور پھر تدریجن بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ انسان کی عقل جب پختہ ہو جاتی ہے، اس کی چند علامتیں ہیں، وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کی عقل جب پختہ ہو جاتی ہے، انسان کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، بولتا کم ہے۔ بعض ہوتے ہیں گفتگو میں نان سٹاپ، کسی کو مہلت نہیں دیتے بولنے کے لیے، ہر موضوع پہ بولتے ہیں، ٹائر پنچر ہو یہی بول رہے ہوتے ہیں، دھماکہ ہو جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی نئی چیز بازار میں آ جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں، اگر الیکشن ہو رہے ہو یہ بول رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کی شادی ہو جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی محلے میں، مملکت میں، دنیا میں حادثہ ہو جائے، کسی کو مہلت نہیں دیتے بات کرنے کی، زبان ان کی آٹو پہ لگی ہوئی ہے، فر فر چلتی ہے، بغیر بریک کے لگتی چلتی ہے ان کی زبان۔ یہ دلیل ہے کہ عقل نہیں ہے اس کے اندر، خام ہے، کچی عقل ہے، یا بالکل نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں ہندوستان پاکستان میں جو بہت بولتا ہے اور ایسے ہی اوٹ پٹانگ نان سٹاپ بولتا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کے کسی دو جملے میں آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا، ایک بات کھیت کی کرتا ہے، دوسری کھلیان کی کرتا ہے، اب اس کو ہم یہاں کہتے ہیں کوا کھا گیا ہے، سارا قصور کوے پہ ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ شیطان نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ درخت پہ چڑھا ہوا، شاخ کے اگلے حصے پہ بیٹھ کر پچھلے حصے سے کاٹ رہا تھا، وہ سمجھ رہے ہیں نا بات، درخت پہ چڑھا شاخ کاٹنے کے لیے، درخت کے آگے بیٹھا شاخ پر اور پیچھے سے کاٹنے لگا، شیطان کا گزر ہوا، اس نے کہا او بھائی یہ دیکھو یہ حرکت تم خود کر رہے ہو، یہ جب گرو گے نیچے تو لعنت مجھ پر کرو گے، جبکہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی کمعقلی کی وجہ سے ہے، میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے اس کو پیچھے سے مت کاٹو۔ لہذا جو بھی غلطیاں کرتے ہیں، بعض ایسے غلطیاں کرتے ہیں کہ شیطان سیکھتا ہے ان سے، شیطان باقاعدہ سیکھتا ہے ان سے۔ ایک گروہ لڑکوں کا کوئی غلطی کر رہے تھے، شیطان گزرا وہاں سے، اس نے کہا کہ یہ چیزیں تو میں نے پھیلائی ہیں، لیکن یہ جو آج تم سے دیکھ رہا ہوں یہ میں نے آج ہی سیکھی ہے تم سے۔ یعنی انسان شیطان سے آگے نکل جاتا ہے، اور ایسا ہی ہے، اس کو جوک یا لطیفہ نہ سمجھیں، انسان شیطنت پہ اتر آئے شیطان سے آگے ہو جاتا ہے، اور انسان اگر ملکوتیت پہ آ جائے ملائکہ سے آگے ہو جاتا ہے، جس راہ پہ چلا جائے اس راہ پہ اس مخلوق سے آگے ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے ہم کہتے ہیں کوے کا قصور ہے، کہتے ہیں کوا تو نہیں کھا گئے تم، نہ کوا نہیں کھایا اس نے، عقل چلی گئی ہے اس کی، عقل کامل نہیں ہے، عقل پختہ نہیں ہے اس کی، جو بہت بولتے ہیں عقل کمزور ہے، عقل ناقص ہے۔ لہذا عقل کی پختگی کی علامت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ گفتگو میں کمی ہے۔ حضرت نے ایک شخصیت کو فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہے، جس طرح ہمیں آئمہ بہت پسند ہیں، آئمہ کو بھی بعض شیعہ بہت پسند ہیں، اور بہت بڑا شرف و سعادت ہے اس شیعہ کے لیے جس کو امام پسند کرتے ہیں۔ یہ ڈگری ضروری ہے لینا، لیکن یہ کہاں سے پتا چلے کہ امام اپنے شیعہ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ معیار بتا دیا انہوں نے، کون سا شیعہ امام کو پسند ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لی کان فیما مضی اخ فی اللہ، حکومت اپنی حکومت کے زمانے میں ایک جگہ خطبہ دیا، سامنے بیٹھے ہوئے سارے امیر المومنین کی اپنی امت، امیر المومنین کے ساتھی، ان میں اکثر شیعہ، اور امیر المومنین کی فوج اور سپاہ کے لگ بھگ 90,000 فوج ہمیشہ رہتی تھی وہاں پر چھونی میں، مسجد کوفہ میں خصوصاً حملے کے دنوں میں جب جمع کرتے تھے تو کم از کم 90,000، 1,00,000 کے لگ بھگ فوج ہمیشہ حاضر رہتی تھی. وہ اس کے غیر فوجی بھی ہوتے تھے، اس کے اندر عوام بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، خواتین بھی ہوتی، بچے بھی ہوتے، سب ملا کر بہت بڑا مجمع ہوتا تھا جہاں امیر المومنین خطبہ دیا کرتے تھے. اس خطبے میں 1,50,000 کے مجمع میں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ ایک میرا بھائی ہوتا تھا پہلے اللہ کی راہ میں، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آج مجھے بہت یاد آتا ہے. خوب، کیا 90,000 میں کوئی نہیں ہے ایسا جو آپ کو یاد آتا ہو، جو آپ کو پسند ہو، اس کا کسی کا نام لے کہ تم میں سے فلاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے؟ نہ، اس مجمع میں ایک بھی نہیں نام لیا. فرمایا اس گزشتہ زمانوں میں کان لی فی ما مدا اخن فی اللہ، یہ نہج البلاغہ کی روایت ہے، حکمت نمبر 289، یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حکمت نمبر 289 ہے. گھروں میں جا کر اس کو آپ ملاحظہ کریں، عادت بنائیں نہج البلاغہ پڑھنے کی. حکمت نمبر 289، اس میں امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں، کان علی فی ما مضا اخ فی اللہ وکان یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینی، یہ میرا بھائی میری نظروں میں بہت عظیم تھا، میں اس کی بڑی قدر کرتا تھا و تعظیم، اور آج بھی کرتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نگاہوں میں دنیا بہت حقیر تھی، اس کی نگاہوں میں دنیا کی حقارت نے اسے میری نگاہوں میں عظیم بنا دیا. یہ بہت عظیم بھائی تھا میرا. اور فرمایا کہ وَقَانَ خَارِجًا مِن سُلْطَانِ بَطْنِئِ، یہ پیٹ کی حکومت سے آزاد تھا یہ شخص، اس پر عقل کی حکومت تھی، پیٹ کی حکومت نہیں تھی، چونکہ بعضوں کے اوپر پیٹ کی حکومت ہوتی ہے، بعضوں کے اوپر شہوت کی حکومت ہوتی ہے، بعضوں کے اوپر غضب کی حکومت ہوتی ہے، یہ پیٹ کی حکومت سے آزاد تھا. فَلَا يَشْتَهِ مَا لَا يَجِدُ وَلَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدْ، یہ زیادہ خواہش نہیں رکھتا تھا ان چیزوں کی جو اس کے پاس نہ ہو، اور جب اسے کوئی چیز مل جاتی تو یہ زیادہ استعمال میں نہیں لاتا تھا. وَقَانَ أَكْثَرُ دَهْرِهِ صَامِتًا، اور اکثر اوقات اپنی عمر کے اندر خاموش رہتا تھا. کیوں خاموش رہتا تھا؟ نہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے مواد نہیں تھا، سٹڈی نہیں تھی، مطالعہ نہیں تھا، اور معلومات کم تھی. بعض اوقات جہالت کی وجہ سے انسان چپ بیٹھا رہتا ہے کہ میں کیا بولوں، کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں، چپ ہی بہتر ہے. عاجز انسان، جاہل بھی چپ رہتا ہے بعض اوقات، اس وجہ سے کہ کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں اس کے پاس. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھائی، یہ دینی بھائی، یہ وہ شخص تھا جو اکثر اوقات چپ رہتا تھا، نہ اس وجہ سے کہ عاجز تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ عقل اس کی پختہ ہو چکی تھی، لیکن جب ضرورت پڑتی بولنے کی، بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بند کر دیتا تھا، بڑے بڑے بولنے والوں کو چپ کرا دیتا تھا. اس وقت اس کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بھائی سے مراد امیر المومنین کی ابو ذر غفاری ہیں. ابو ذر غفاری وہ شیعہ ہیں جو امیر المومنین کو بہت پسند ہیں. اس پسند کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابو ذر کی عقل پختہ تھی، وہ عقل کی پختگی کی علامت ابو ذر کے اندر یہ تھی کہ وہ بولتے بہت کم تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو ذر کو یہ فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والا اس آسمان کے سائے کے نیچے پیدا نہیں ہوا، سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہستی ابو ذر غفاری ہیں. یہ رسول اللہ کی دی ہوئی سند ہے. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ عقل میں اتنا پختہ تھا کہ کبھی بھی غیر ضروری بات اس کے منہ سے کسی نے نہیں سنی، جہاں نہیں ضرورت چپ رہا، لیکن جب ضرورت آ پڑتی تھی بولنے کی پھر اس طرح سے بولتا کہ بڑے بڑوں کو چپ کرا دیتا. اور یہ واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں تاریخ میں. کہ جب ایک دفعہ خلیفہ سیوم کے زمانے میں بڑے بڑے بولنے والے علماء حافظ و مفسر اکٹھے کیے گئے اور کسی ایسی بات پر جو درست نہیں تھی وہ لوگ جب بیٹھے اور انہوں نے گفتگو شروع کی, ابو ذر آ گئے اور ابو ذر نے آ کر ان تمام بولنے والوں کو خاموش کرا دیا, اور ایک نے جب بولنے کی جرأت کی ابو ذر نے اونٹ کے زانو کی ہڈی اٹھا کر اس کے سر میں اس زور سے ماری, اس کا سر بھی پھوڑ دیا اور ہڈی بھی ٹوٹ گئی. یہ ابو ذر تھے, اس قدر دلیر و شجاع انسان. عقل کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ انسان گفتگو کم کر دے, اتنی گفتگو کرے جتنی ضرورت ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ضعیف بھی ہو, جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ بولے. اگر پوچھے نام کیا ہے شرما جائے, یہ کمزوری ہے, یہ عقل کی پختگی نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. اگر کوئی ایڈریس پوچھے یہ گفتگو نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند بولتا نہیں ہے. نہ گونگا نہیں بننا, عقل مند گونگا نہیں ہوتا, عقل مند ناطق ہوتا ہے, جب ضرورت پڑے بولتا ہے اور جب ضرورت نہ ہو خاموش رہتا ہے. یہ عقل کی پختگی کی علامت ہے. اس لیے کہ زبان, گزشتہ ایام عظام محرم کا ایک خمسہ اسی موضوع پر گزرے, امیر المومنین کے اسی فرمان کی تفسیر میں, جس میں حضرت نے زبان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ لغزشیں انسان زبان سے کرتا ہے, سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے. گھروں کے اندر جتنے جھگڑے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرد جوان یا بوڑھا یا بزرگ یہاں تشریف فرماؤ جن کے گھر میں زنانہ یا مردانہ یا مکس زنانہ مردانہ دونوں جھگڑا نہ ہو, یا عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں یا مرد آپس میں لڑ رہے ہوں گے, یا عورتیں مردوں کے ساتھ اور مرد عورتوں کے ساتھ, یا دونوں لشکر مل کے کسی تیسرے کے ساتھ گھر کے اندر ہی مہازارائی شروع ہے. اس مہازارائی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ زبان. زبان سے جنگ شروع ہوتی ہے, زبان سے فساد شروع ہوتا ہے, زبان سے وہ مار کے شروع ہوتے ہیں جنہیں کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. جتنے فتنے دنیا میں ابھرے ہیں وہ سارے زبان سے شروع ہوئے ہیں. سب سے زیادہ گناہ انسان, ایک روایت میں 70 گناہ انسان زبان سے انجام دیتا ہے, اور اگر یہ کنٹرول میں رہے بہت سارے فتنے دنیا میں ختم ہو جائیں. کنٹرول میں اس وقت ہوگی جب عقل پختہ ہو جائے. عقل پختہ کرو. بعض لوگ زبان کنٹرول کرنے کے لیے خود ساختہ طریقے اپناتے ہیں. کچھ لوگ تھے جو لب سی لیتے تھے اپنے, کچھ ایسے صوفیاء وہ یہ کہتے تھے زبان فتنہ ہے لہذا بولنا نہیں ہے, بولنے کو ختم کرنے کے لیے منہ پہ ٹانکے لگوا لیتے تھے, لب سی لیتے تھے. یہ نہیں ہے اسلام لب سی لینا. بس زبان استعمال, زبان روکنے کے لیے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے, یہ بھی نہیں ہے دین کا طریقہ. نہ عزیز من, عقل کے ذریعے زبان کو کنٹرول کرو. عقل کے ذریعے, عقل پختہ ہو. عقل عربی زبان میں سنیں, معنی بھی سن لیں تاکہ ہمیں صحیح شناخت ہو جائے عقل کی, کہ عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں. عقل عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اونٹ کو باندھا جاتا تھا, لیکن نہ اونٹ کی نکیل جس سے باندھی جاتی تھی, بلکہ جب اونٹ کو پارک کیا جاتا تھا, پارکنگ میں لا کر کھڑا کیا جاتا تھا کہ اونٹ بھاگ نہ جائے کہیں, اس کو جس طرح آج کل آپ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, ہینڈ بریک کھینچ دیتے ہیں تاکہ گاڑی کہیں بھاگ نہ جائے. وہ پرانے زمانے میں گھوڑے تھے اور اونٹ, گھوڑے اپنی لگام سے باندھے جاتے تھے, لیکن اونٹ کو پارک کرنے کے لیے ایک طریقہ اونٹ بانوں نے یہ نکالا ہوا تھا کہ اس کی اگلی ٹانگ دوری کر کے اور زانو سے رسی سے باندھ دیتے تھے. اس رسی کو اقال, عربی زبان میں اس کو اقال کہا جاتا تھا. اقال اونٹ کی بریک, وہ رسی جسے دورہ کر کے اونٹ کی ٹانگ پہ باندھ دیتے تھے. اب ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا, رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے, مومنین کو ہدایت کر رہے تھے, یہ بھی آیا, اس نے اونٹ باہر کھڑا کیا اور اندر درس میں آ کے بیٹھ گیا. جب درس ختم ہوا باہر نکلا تو جیسے بعض لوگ مجلس میں آتے ہیں پھر جوتا غائب ہوتا ہے ان کا, کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ اسی طرح یہ باہر گیا, دیکھا اونٹ نہیں ہے, تو کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا کہ میں آیا تھا یہاں پر ہدایت لینے کے لیے, اونٹ ہی گیا میرا, چوری ہو گیا. تو حضرت نے اسے کہا کہ اونٹ کدھر تھا؟ اس نے کہا میں نے یہاں کھڑا کیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ اس کو آپ نے باندھا نہیں تھا, کہنے لگا کہ نہ میں نے باندھا نہیں تھا، چونکہ میں کو غلط کام کرنے تو نہیں آیا، نیک کام کرنے آیا، مسجد میں آیا، آپ کا درس سننے آیا تھا، اونٹ باندھنے کی کیا ضرورت تھی یہاں پر؟ چونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، تو میں اونٹ اللہ پہ چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ خوب رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی سادہ لو، پہلے اونٹ کی ٹانگ باندھ، پھر اللہ پہ توکل کر۔ چونکہ اونٹ اس وقت چار ٹانگیں اونٹ کی، اور یہ چلا جاتا ہے کہیں، وہ بالآخر رسول اللہ نے بندے بھیجے کہ اس کو اونٹ ڈھونڈ کے دو، ورنہ یہ دین کو بدنام کرے گا، یہ کہے گا یہ دین کی وجہ سے میرا اونٹ خراب، اونٹ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ بار کے صحابہ گئے جا کر کہیں سے اونٹ ڈھونڈ کے دیا، تو اسے کہا گیا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اس میں یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ پہلے اقال باندھ اونٹ کی، پھر توکل کر۔ توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ، پہلے اونٹ کی ٹانگ باندھ۔ وہ اقال، یہ عربوں کے سر پہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا عربی جو روایتی لباس ہے، سر کے اوپر ایک رسی، ان کے آج کل گولڈن رسی ہوتی ہے بڑی خوبصورت بنا کے، ایک فیشن کے طور پر رکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے یہ رسی شروع ہوئی؟ بعضوں نے جیسے کہا ہے کہ اس اونٹ، ان کے عربوں کے لباس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اکثر یہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور جگہ جگہ کھڑے ہونے پڑتا تھا، اونٹ کو پارک کرنے کے لیے یہ بریک تھی ان کے پاس، تو وہ رسی جہاں اونٹ کھڑی کر، اونٹ کھڑا کرتے، اونٹ کے ساتھ باندھ دیتے، اور جہاں پر اونٹ کو مثلا اس کی بریک کھولتے تو یہ اونٹ کے ٹانگ سے کھول کے سر پہ باندھ لیتے تھے تاکہ گم نہ ہو جائے۔ جیسے آپ نے الیکٹریشن دیکھے ہیں جو پلاس سے کام کر کے پھر اس کو گریبان میں لٹکا لیتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے، یا کارپینٹر کو دیکھا ہوگا پینسل اس نے کان کے پیچھے لگائی ہوتی ہے، یہ فیشن نہیں ہوتا بلکہ اس لیے کہ پینسل گم ہو جاتی ہے، اسے بار بار ضرورت پڑتی ہے لائنیں لگانے کے لیے، گم ہونے سے بچنے کے لیے اس نے یہاں۔ لیکن یہ ہوا کہ پینسلیں ابھی تک فیشن کا حصہ نہیں بنی، ممکن ہے آئندہ بن جائے کہ الیکٹریشین ان کی فیملی والے پلاس بھی لٹکا کے رکھیں کہ یہ فیشن کا حصہ ہے، کیونکہ بعید نہیں ہے، آج کل پھٹی ہوئی پتلونیں فیشن کا حصہ بن گئی ہیں، یہ جھاڑیوں کی طرح بال اوپر فیشن کا حصہ بن گئے ہیں، یہ مندریاں اور وہ بالیاں لڑکوں نے ڈالی ہوئی ہیں، اور کڑیاں اور لاکٹ گلے میں ڈالے ہوئے، جتنے عورتوں کے زیورات تھے آہستہ آہستہ لڑکے بھی گلے میں ڈال، یہ فیشن بن گیا ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ یہ پلاس پیچکس بھی فیشن کا حصہ ہوں، کسی جگہ لٹکا کے رکھیں کہ یہ بھی ہمارے۔ بارکیف عربوں نے یہ کام کیا کہ اونٹ کی رسی کو سر پہ باندھ لیا۔ ابھی عربی لباس میں آج بھی اس رسی کا نام اقال ہے، ابھی بھی عرب اس کو اقال کہتے ہیں، اقال یعنی بریک، روکنے والی چیز، کنٹرول کرنے والی چیز۔ عقل کو اس وجہ سے، عقل انسان کے اندر ایک قوت ہے، طاقت ہے، اس طاقت کا نام خواہشات کو کنٹرول کرنا، شہوات کو کنٹرول کرنا، غضب کو کنٹرول کرنا، ہر وہ چیز جہاں انسان کی بریک فیل ہونے کو آتی ہے، عقل کا کام ہے اس کو روک لینا، تھام لینا، عقل روکتی ہے۔ خوب اگر بریک کمزور ہو تو وہ نہیں روکتی، پھر کبھی دیکھو گے سائیکل کی بریک، موٹر سائیکل کی بریک کمزور ہو گئی، فیل ہو گئی، نہیں لگی، اور جب بریک نہیں لگتی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا لگتا ہے۔ اگر گاڑی کو بریک نہیں لگی تو پھر پل کے ساتھ سر لگے گا آپ کا جا کر۔ وہ بھی اسی طرح سے شہوات و خواہشات کی بریک ہے، اگر زبان کو بریک نہ لگی، اگر عقل نے زبان نہ روکی، یہ زبان سر کٹوا دے گی تمہارا، یہ زبان عزت ختم کر دے گی تمہاری، یہ زبان محبت ختم کر دے گی تمہاری، یہ زبان رشتے توڑ دے گی تمہارے، یہ زبان دوستیاں ختم کر دے گی تمہاری، یہ زبان نفرتیں پیدا کر دے گی رشتہ داروں اور بھائیوں کے درمیان، اگر عقل نے اس زبان کو کنٹرول نہ کیا۔ عقل کہتے ہیں کنٹرول، اس کے ذریعے زبان کو کنٹرول کرو۔ لیکن عقل کب قادر ہوتی ہے؟ جب پختہ ہو جائے۔ کچھ چیزیں عقل کو پختہ کرتی ہیں، کچھ چیزیں عقل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ میں، وقت کم ہے، اگلی مجلس میں پہنچنا ہے، لیکن یہ بات لمبی ہے تھوڑی سی، آپ اس کے ہیڈ لائنز میں عرض کر دیتا ہوں اہم باتیں، باقی آپ سوچتے رہنا اس کے اوپر، عقل سے کام لینا۔ کہ عقل مر جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے چند چیزوں سے۔ ایک، زیادہ کھانے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے، ضرورت سے زیادہ کھانے سے۔ زیادہ سونے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، زیادہ ہنسنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، نشہ کرنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، کسی قسم کا نشہ ہو، کھیل کود لب و لاب سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، نامحرم عورتوں کے اندر زیادہ رہنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، کہکے لگانے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، ہوسرانی سے، یہ ساری روایات کی باتیں، قرآن کی آیات کی باتیں عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے تاکہ میں وہ نصوص بھی پڑھ کے سناؤں آپ کو، یہ سارے وہ شعبے ہیں جن سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، بعض کھانے ایسے ہیں جن سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، ترشی کھٹاس کھانے سے عقل کم ہو جاتی ہے، جو لوگ کھٹاس زیادہ کھاتے ہیں عقل کم ہو جاتی ہے، بہت سارے اور کھانے ایسے مرغن کھانوں سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، یا عقل کا کوئی ایک شعبہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے اعمال اور ہیں جن سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، خصوصاً عورت مرد کا ملاپ عقل کو کمزور کر دیتا ہے، عورت کی عقل بھی اور مرد کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور جب یہی آج کا کلچر ہے، اسی کو سٹیٹس کہتے ہیں، آج کل مردوں کا زیادہ وقت عورتوں میں گزرتا ہے اور عورتوں کا زیادہ وقت مردوں کے ساتھ گزرتا ہے، عزیز من پہلے زمانوں میں اچھا تھا کہ مردانہ خانہ الگ ہوتا تھا، زنانہ خانہ الگ ہوتا تھا، ابھی کہتے ہیں نا سارے بھائی بھائی ہیں، کہتے ہیں ساری قوم بھائی بھائی ہے، بہن بھائی ہیں، بہن کا بھائی سے کیا پردہ، بھائی کا بہن سے کیا پردہ، نہ عزیز من، یہ حدود، یہ نامحرم کی حدود اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ تو محفوظ رہے، تجھے محفوظ رکھنے کے لیے، نگاہیں اپنی دیکھ کے استعمال کر، زبان اپنی دیکھ کر استعمال کر، عقل جب پختہ ہو جاتی ہے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس بات کی تکمیل کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی، اس روایت کی تکمیل کے لیے عرض کر دیتا ہوں اور پھر مجلس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اسی کے اوپر مجلس ختم کر دیں گے، وقال علیہ السلام، یہ روایت تحف العقول میں ہے، تحف العقول ایک روایات کی کتاب ہے، ائمہ ہدا علیہ السلام کے مواعظ ہیں وہاں، بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ محقق بحرانی کی کتاب ہے، تحف العقول، عقل کے تحفے، ہدیے جو عقل کے لیے بنائے گئے ہیں، ساری باتیں عقل کے لیے ہیں اس کتاب کے اندر، امام ہشتم فرماتے ہیں، وقال علیہ السلام لا یتم عقل امرء مسلم حتی تکون فیہ عشر خصال، ایک مسلمان انسان کی عقل کامل ہوتی ہے جب اس کے اندر 10 چیزیں آ جائیں، 10 خوبیاں آ جائیں، 10 صفات جب اس کے اندر آ جائیں اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، ان صفات کو تشریح کی ضرورت ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف پڑھ دیتا ہوں، تبرکاً آپ غور فرمائیے گا، پہلی صفت یہ ہے الخیر منہ معمول، عقل اس انسان کی کامل ہے کہ عام لوگ ہمیشہ اس سے خیر کی امید رکھیں، ہمیشہ خیر کی امید رکھیں، جس انسان سے سارے لوگ یہ توقع رکھیں کہ اس انسان سے ضرور کوئی خیر ہمیں وصول ہوگی، سمجھ لو اس کی عقل پختہ ہے، عقل کامل ہے، لیکن اگر یہ توقع نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ اس سے کوئی خیر نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، معلوم ہوا کہ اس کی عقل کامل نہیں ہے، دوسری صفت ہے وشر منہ مامون، اس انسان کی عقل کامل ہے جس انسان کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو، اطمینان ہو کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اس انسان کی عقل کمزور ہے جس کے شر سے سارے لوگ محفوظ ہوں، تیسری صفت یہ یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، عقل اس انسان کی پختہ ہے جو دوسرے کے تھوڑے عمل کو بھی زیادہ کہے، وہ چوتھی صفت یہ ہے وہ یستقل کثیر الخیر من نفسہ، اپنے بڑے عمل کو بھی کہے یہ چھوٹا ہے اور دوسروں کے چھوٹے عمل کو بھی کہے یہ بہت بڑا ہے، خود اگر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور دوسرے نے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو اسے کہے تو نے بڑا کام کیا ہے، اس کے کام کو بڑا کہے، اپنے کام کو چھوٹا کہے، یہ نہیں کہ مقابلہ ٹھن جائے تو نے کیا کیا ہے، اصل تو کام میں نے کیا، ایک آدمی کہتا ہے میں نے سیکیورٹی دی ہے، ڈیوٹی دی ہے 1 گھنٹہ، تو نے کیا 1 گھنٹہ ڈیوٹی دی ہے، میں نے 1.5 گھنٹہ ڈیوٹی دی ہے، وہ 1.5 گھنٹہ تو کم ہے 1 گھنٹے سے، لیکن بات کرنے میں پھر بھی بڑھا کے بات کرتا ہے، اسے 1.5 گھنٹے کو 1 گھنٹے پر ترجیح دیتا ہے چونکہ میں نے کیا ہے یہ کام، لا يسأم من طلب الحوائج الی. عقل کا پختہ انسان کون ہے کہ لوگ جب اس سے حاجات و ضرورات لے کر آتے ہیں، سوالات لے کر آتے ہیں، تھکا نہ ہو، تھکے نہیں، خستہ نہ ہو کہ کیوں بار بار لوگ آتے ہیں، کیوں مجھ سے پوچھتے ہیں، کیوں یہ حاجت مجھ سے میرے پاس لے کر آتے ہیں، خستہ نہ ہوتا ہو عقل مند انسان. اگر عقل کامل نہیں ہے تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے. یعنی جس کی عقل پختہ ہو، امام ہاشم فرماتے ہیں وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے لوگوں کے سوال سے. ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ. اور عقل جس کی پختہ ہو وہ عمر بھر علم طلب کرنے سے ہرگز خستہ نہیں ہوتا، ساری عمر علم طلب کرتا رہتا ہے، خستہ نہیں، تھکتا نہیں ہے. یعنی کہ دو کلاسیں پڑھ کے کہے کہ اب بہت علم پڑھ لیا میں نے، اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، اب تو میں نے اتنا علم پڑھ لیا ہے کہ اس کو ٹرالا بھی نہیں اٹھا سکتا. نہ، ساری عمر پڑھ کر بھی کہے کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اس کی عقل پختہ ہے. الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا. دو راہیں ہیں، ایک اللہ کی راہ اور ایک اللہ کی راہ کے متبادل راستہ، دنیا کا راستہ، شکم کا راستہ، ہوا و حوث کا راستہ. ہوا و حوث کی راہ پر امیر ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، راہ خدا پر چلے اگرچہ اس راہ میں فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے. اللہ کی راہ میں فقیری کو ترجیح دیتا ہے، غلط راہ پر امیری کو، دنیاوی راہ پر امیری کو امیری کے اوپر اس راہ پر فقیری کو ترجیح دیتا ہے. الذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ. دشمن کے ساتھ بیٹھ کر عزت پر اپنے دوستوں کے اور اللہ کی راہ میں بیٹھ کر یہ اپنی کمزوری کو ترجیح دیتا ہے کہ میں دشمن کے پاس بیٹھ کر قوی ہو جاؤں گا لیکن اس قوت کی ضرورت نہیں، راہ خدا میں کمزوری کو ترجیح دیتا ہے دشمن کے ذریعے طاقت حاصل کرنے پر. معلوم ہے اس کی عقل قوی ہے. کچھ لوگ ہیں اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں دشمن کے ذریعے سے، جس طرح گندم بیچنے والے پاکستان میں کرتے ہیں نا، دودھ ہے اس کے پاس، پانی ڈالتا ہے تاکہ دودھ کا وزن بڑھا دے، ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، چائے بیچتا ہے بیچ میں چنے ڈال دیتا ہے، مرچ بیچتا ہے بیچ میں کچرا ڈال دیتا ہے، کوئی چیز خالص نہیں ہے. اور گندم بیچنے کے لیے بیچ میں گھن ڈال دے، گھن وہ کیڑا ہوتا ہے جو گندم کو کھا جاتا ہے، جی گھن ہی کہتے ہیں نا اس کو، یا پیس کے کھا جاتے ہیں گندم کے ساتھ. گندم میں گھن ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ کراچی میں تو گندم نہیں ہوتی، آٹا ہوتا ہے، بلکہ صرف روٹی ہوتی ہے، آٹا بھی نہیں ہوتا، روٹی ہوتی ہے. گندم کے دانے کو ایک کیڑا لگتا ہے، اس کو گھن کہتے ہیں. چھوٹا سا کیڑا گندم کی بوری میں چلا جاتا ہے، ساری گندم کو کھا لیتا ہے، چھلکا چھوڑ دیتا ہے، اس کا نشاستہ کھا جاتا ہے سارا، گھن ہے. بعض لوگ گندم کا وزن بڑھانے کے لیے اس کے اندر گھن بھی ڈال دیتے ہیں، 50 کلو گندم، 50 کلو گھن، اور پھر کہتے ہیں 100 کلو ہیں ہم، اور 100 کلو زیادہ ہیں. عزیز من، اگر اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے، اپنی ملت کو مضبوط کرنا ہے، تو دشمن کے ساتھ بیٹھ کر طاقتور نہیں ہو سکتے. طاقت کے ذریعے اور ہیں، خدا کی راہ پہ آ جاؤ، ایمان اللہ پر ہو، بھروسہ خدا پر ہو، آپ تھوڑے ہوگے تو بھی زیادہ نظر ہوگے دشمن کو، لیکن دشمن کے ساتھ مل کر کبھی بھی اپنی طاقت نہیں بڑھا سکتے. عقل کی کمزوری کی علامت ہے جو دشمن کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہیں. اذلو فی اللہ احبو، اللہ کی راہ میں کمزوری اس کے لیے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر عزت مند ہونے میں. والخمول اشہا الیہ من الشہرہ، گمنامی اس کے لیے بہتر ہے شہرت سے اور مشہور ہونے سے. ثم قال، یہ 9ویں صفت تھی. 10ویں صفت امام یوں فرماتے ہیں، العاشرہ ومل عاشرہ. اور 10ویں صفت، اور تمہیں کیا معلوم کہ 10ویں صفت کیا ہے عقل مند کی؟ العاشرہ ومل عاشرہ، تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے یہ 10ویں صفت؟ لوگوں نے کہا، قیل لہ، لوگ کہنے لگے، ما ہیا، حضور بتائیے وہ 10ویں صفت کون سی ہے عقل کی؟ قال علیہ السلام، لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. جس کو بھی دیکھے غرور میں مبتلا نہ ہو کہ اس سے تو میں بہتر ہوں، بلکہ یہ کہے کہ یہ مومن مجھ سے بہتر ہے، اس کا تقویٰ مجھ سے زیادہ ہے، اس کی شخصیت مجھ سے بہتر ہے. انما الناس رجلان، امام فرماتے ہیں لوگوں کے دو قسمیں ہیں، دو گروہ ہیں، رجل خیر منہ واتقى ورجل شر منہ وادنى، کچھ لوگ آپ سے بہتر ہیں، کچھ لوگ آپ سے بہتر نہیں ہیں بلکہ کمتر ہیں. وَإذا لقى الذي شر منه، اور جب انسان کسی ایسے شخص سے ملے جو اس سے ادنا ہو، قال لعل خير هذا باطن، یہ دیکھے کہ شاید اس کا ظاہر شر نظر آتا ہے لیکن باطن اس کا بہت اچھا ہوگا، ظاہر اس کا اچھا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایک واقعہ آنکھوں دیکھا وہ بھی، جیسے پہلے ایک واقعہ بتایا کہ وہ اسی طرح ایک جگہ گئے، پاکستان سے باہر ہی یہ واقعہ ہوا کہ ایک ایگزیبیشن کتابوں کے، کتاب میلہ، جس کو آپ یہاں کتب میلہ کہتے ہیں، نمائشگاہ کتاب کی، اس میں شریک ہوئے، چند علماء اور بھی ساتھ تھے ان کے ساتھ، تھک گئے، خستہ ہو گئے کتابوں کے وہ دیکھ دیکھ کے اور یہ وزٹ کر کے، ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے ہم، آرام کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، سایہ بنا ہوا تھا، اور وہاں جا کر نماز بھی پڑھی اور آرام بھی کیا. کچھ لڑکیاں لڑکے جوان آئے، لڑکے ہولیے سے کوئی مذہبی نظر نہیں آ رہے تھے، لڑکیاں بھی نیم حجاب انہوں نے کیا ہوا تھا، اور آ کر قریب آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ، ایک لڑکے نے سوال کیا جو ظاہر بالکل دیندار نہیں لگ رہا تھا، آ کر سوال کیا اس نے کہ میں گھر سے وضو کر کے آیا تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے، آپ بتائیں کہ اب میں اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. باہر کے وہ جو شرعی مسئلہ تھا وہ اسے بتایا کہ جب تک تجھے یقین نہیں ہوتا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تیرا وضو صحیح ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے. اس پورے جماعت میں اس نے کہا لڑکوں کو، دوسروں کو، کہ بھائی میرا تو وضو باقی ہے، تم لوگ جو وضو کر کے ہو. وہ ٹولہ پورا گیا، جا کر وضو کر کے آئے، نماز پڑھی. میں نے ان علماء سے عرض کیا کہ کیا ان کے ظاہر چہروں سے لگتا تھا یہ نمازی ہوں گے، اور نمازی بھی ایسے جو گھر سے وضو کر کے آئے ہیں، وہ بعض اوقات مولانا گھر سے وضو کرنا بھول جاتا ہے، اچانک ریلی میں نماز پڑھنا پڑ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں لیٹرین کہاں ہے. وہ گھر سے وضو کر کے ہوتا کہ ریلی میں لیٹرین نہیں ہوتی، ریلی میں صرف روڈ ہوتا ہے، وہاں پر پھر الگ تمبو لگانا پڑتا ہے ان کے لیے. خوب، ایسا جوان جس کے ظاہر سے نہیں لگ رہا تھا یہ مذہبی ہے، گھر سے وضو کر کے آیا اور احکام بھی دقیق چاہ رہا تھا کہ میں، مجھے شک ہے میرا وضو باقی ہے یا نہیں. خوب، ان کے ساتھ جو جوان لڑکیاں تھیں، جو نیم حجاب تھا ان کا اور ظاہر نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کسی مذہبی گھرانے سے ہوں گی، وہاں بیٹھی ہوئی خواتین سے انہوں نے چادر مانگی، اور چادر مانگ کر وہیں انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر چادر اتار کے ان خواتین کو دے کے چلی گئی وہ واپس. میں نے ان علماء سے کہا، دیکھیں یہ نسل کیسی عجیب و غریب نسل نہیں ہے، یہ ظاہر اس کا کیسا ہے، باطن ان کا کیسا ہے. یہ اب یہ اگرچہ بظاہر نیم حجاب ہے ان کا، یہ ان کے گھر کی کمزوری ہے، یہ ان کے محلے کی کمزوری ہے، ان کے کلچر کی کمزوری ہے کہ ان کو صحیح پردہ نہیں سکھایا گیا، لیکن باطن ان کا درست ہے، چونکہ یہ مسجد میں نہیں ہے، یہاں پر ایگزیبیشن میں ہے. ایگزیبیشن میں جوان آئے اور آ کر پھر اتنے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا مطلب ہے ظاہر اچھا نہیں لیکن باطن اس کا اچھا ہے، برعکس اس مقدس معاب کے کہ جس نے ظاہر بڑا دینی بنایا ہوا ہے لیکن اندر اس کی منافقت موجود ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا باطن بہت خراب ہوتا ہے، ظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں جب کسی ظاہر نامناسب کو دیکھو جو ادنا ہے تم سے، کہو اس کا باطن انشاءاللہ مجھ سے بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَخَيْرِ ظَاهِرٌ وَهُوَ شَرٌ لِي، اس کا خیر چھپا ہوا ہے اور میں نے اپنے بدن کا یا اپنے وجود کا جو خیر کا پہلو نمایاں کیا ہوا ہے، پس وہ بہتر ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِيُ وَخَيْرٌ مِنْهُ، اور جب کسی کو دیکھے کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، وہ با تقویٰ ہے، تواضع لہ لیلحق بہ، تو تواضع کے ساتھ یہ کہے کہ خدایا اس جیسا مجھے بھی اچھا بنا دے. فَإِذَا فَعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلَى مَجْدُهُ وَطَابَ خَيْرُهُ، اگر یہ کام کیا تم نے خدا تمہاری عزت بھی بڑھا دے گا، خدا تمہاری شخصیت بھی بڑھا دے گا، وَحَسُنَ ذِكْرُهُ، خدا تمہارا تذکرہ بھی لوگوں کی زبانوں پر اچھا کر دے گا، وَسَادَ أَهْلَ زَمَانِهِ، اور تم اپنے زمانے کے سردار بھی بن جاؤ گے اگر تمہاری عقل پختہ ہو گئی۔ عزیزان، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے عقل کو اور خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اور خصوصاً ہمارے ان جوان عزیزوں کو، کہ خداوند تعالیٰ ان کو ہوا و ہوس سے نجات عطا فرمائے ہم سب کو، اور خدا ہماری عقل کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل کی توفیق ایک یہ بھی ہے، جس طرح ہنسنے سے عقل کم ہوتی ہے، عزیزان اللہ کی بارگاہ میں رونے سے عقل پختہ ہوتی ہے۔ سب سے عظیم آنسو کا قطرہ وہ ہے جو خوف خدا سے انسان کا نکل آیا، اس کے بعد عظمت میں اس قطرہ کے ذکر کیا گیا ہے جو غم حسین میں ٹپک پڑے۔ ایک حدیث میں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دو قطرے سب سے عظیم ہیں، ایک شہید کے لہو کا قطرہ جو راہ خدا میں جان دے دیتا ہے، اور ایک خوف خدا کے نتیجے میں کسی مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ۔ ان دو قطروں کی قیمت پوری کائنات میں کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ اور پھر عظمت میں وہ قطرہ آنسو بہت عظیم ہے جو غم حسین علیہ السلام میں نکلا ہوا۔ بڑا عظیم مقصد ہے اس رونے کا، اس گریہ و بکا کا جو غم حسین میں انسان کرتا ہے، حکم دیا گیا ہے ایک مقصد کے تحت۔ رونا مقصد نہیں ہے، رونے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رونے سے کبھی ججکو نہیں، اس رونے سے کبھی شرم محسوس نہ کرو، نہ خوف خدا میں رونے سے شرم محسوس کرو اور نہ غم حسین میں رونے سے شرم محسوس کرو۔ یہ رونا آئے خدا کا شکر ادا کرو۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اسی بشریت کو جس کی عقل مر گئی اور خواہشات غالب آ گئیں ان کے اوپر، انہی کو جگانے کے لیے، ان کی عقل کو، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ قربانی دی، اور آل رسول کا سارا سرمایہ لا کر کربلا میں پیش کر دیا۔ امام نے اپنے بچوں کے سر بھی پیش کر دیے اور بیویوں کے پردے بھی پیش کر دیے تاکہ یہ دین بچ جائے، یہ امت اصلاح پا جائے، یہ قرآن زندہ ہو جائے۔ جناب زہرا کا سارا خاندان کربلا کے اندر دین خدا پر قربان ہو گیا۔ چن چن کے سید الشہداء نے ایک ایک نسخہ پیش کر دیا راہ خدا میں، اور ان میں ایک بہت عظیم قربانی جو جسمانی طور پر چھوٹی تھی لیکن باطن میں بہت عظیم تھی، حضرت علی اصغر کی قربانی تھی۔ سید الشہداء آئے آخری وقت میں، جب سب شہید ہو چکے، خود میدان جنگ میں جانے سے پہلے خیمے میں آئے اور جناب رباب سے بچے کا حال پوچھا۔ بی بی نے فرمایا بچہ بہت تشنا ہے، پہلے لب کھولتا تھا، زبان ہلاتا تھا، اب خشکی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ بچے کے لب بھی نہیں ہلتے۔ امام نے بچے کو لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ان اشقیاء کے سامنے جا کر امام نے فرمایا، اے لعینو، اگر تمہیں کوئی دشمنی ہوگی میرے ساتھ ہوگی، یہ 6 ماہ کا شیرخوار ہے، اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی اس بچے کو پلا دو۔ یہ منظر دیکھ کر عمر سعد کے لشکر میں بعض رونے لگے، متاثر ہوئے اور کہنے لگے، اتنا ظلم کیا ہم نے آل رسول پر، یہ پانی کا دریا ساتھ بہ رہا ہے، ہر ایک پانی پی رہا ہے، حیوانات پانی پی رہے ہیں، لیکن رسول کی آل تشنا ہے، اس قدر تشنا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا جا رہا۔ عمر سعد نے جب اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی، اٹھ کر گیا حرملہ کے پاس اور جا کر کہتا ہے، حرملہ جلدی کر، اپنی تیر اندازی کر اور نشانہ بازی کا مظاہرہ کر۔ حرملہ پوچھتا ہے، کہاں پہ تیر چلانا ہے؟ حسین پہ تیر چلانا ہے، یا کوئی لشکر مدد کو آیا ہے؟ کہنے لگا نہ حسین پہ چلانا ہے نہ کوئی لشکر مدد کو آیا ہے. کہنے لگا پھر کس پہ تیر چلاؤں؟ اور عمر سعد نے جب نشاندہی کی, کہا حسین کے ہاتھ پہ کوئی سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ لعین غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے لعین یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پر, تو چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ عمر سعد نے کہا اسی پہ تیر چلانا ہے, اگر تیر نہ چلایا یہ بچہ میرے لشکر کو شکست دے دے گا. یہ لعین تیر و کمان اٹھاتا ہے, تیر کمان میں لگا کر بچے کی گردن کا نشانہ لیتا ہے, تیر و کمان کو دوبارہ زمین پہ رکھ دیتا ہے. عمر سعد پوچھتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا, تو لرز کیوں گیا؟ جواب یہ دیتا ہے کہ جب میں بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پر در خیمہ پر ایک پردہ پوش خاتون در خیمہ پہ نظر آتی ہے. اس کے تڑپنے سے یہ لگتا ہے یہ بچے کی ماں ہے, اس کے اضطراب سے لگتا ہے بچے کی ماں ہے. اور جب وہ مضطرب ہو کر ادھر دیکھتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں گویا مجھے کہہ رہی ہے کہ حرملا ذرا دیکھ کے تیر چلانا, تیرا تیر بڑا ہے میرا اصغر چھوٹا ہے. عمر سعد نے کہا ایسا ساتھی نہ بن, جلدی کر بچے پہ تیر چلا. اس لعین نے دوبارہ تیر و کمان اٹھایا, بچے کا نشانہ لیا اور پھر تیر جب چلا دیا, تیر کا چلنا تھا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر, بچہ اس طرح سے تڑپنے لگا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے. حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ بچے کے گردن میں دیکھا تیر پار ہو گیا اور بچے نے ہلنا چھوڑ دیا, حرکت چھوڑ دی. کربلا میں آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. ایک مریض نے التماس دعا کی ہے, پروردگارہ جملہ مرضا اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین ملتمے سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, بحرین میں, شام میں, لبنان میں, سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مجالس عزا کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما, جلوس عزا کی حفاظت فرما, اہل منبر علماء کی حفاظت فرما, عزا خان و امام بارگاہوں کی حفاظت فرما, مساجد و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مومنین کے لیے مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں, مومنین و مومنات, بانیان مجلس, شرکاء مجلس, منتظمین مجلس, بالخصوص شہداء, شہداء اسلام, شہداء ملت جعفریہ, و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.